اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے هو الذی خلقکم من طین بتایا کہ تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے خمیر سے, اور اس کے بعد پھر جتنی غذائیں ہیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں, اور اس مٹی سے پھر انسان کا نطفہ یعنی غذا کے ذریعے سے خون, اور خون کے ذریعے سے نطفہ, اور پھر اس کے ذریعے سے انسان کی پیدائش, اس کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ یعلم سرکم وجہرکم, اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ امور سے بھی واقف ہیں اور ظاہری امور سے بھی واقف ہیں. یعلم ما تکسبون, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے حق بات رکھی, اپنی نبوت کا اعلان کیا, تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا, حالانکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 سال اس طرح سے گزرے ہیں کہ نہ آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی, اور نہ کسی اسکول میں داخلہ لیا, نہ کسی مدرسے میں پڑھے, لیکن یکایک 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ رب العزت نے ایسا کلام جاری فرما دیا کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ چیلنج بھی کیا کہ تم اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ, لیکن وہ لوگ اس سے بھی عاجز رہے. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم, انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا. حق سے مراد قرآن مجید بھی ہے, اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی, کیونکہ آپ کو بھی جھٹلایا, قرآن مجید کو بھی جھٹلایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے کتنی بستیاں ایسی ہیں جو ہم اجاڑ چکے ہیں, جنہیں تباہ کر دیا ہم نے. الم یرو کما لکھنا من قبل من قرن مکنہم فی الارض ما لم نمکن لکم, ہم نے ان کو زمین میں اس طرح سے بسا دیا تھا کہ ایسے یہ خود بھی نہیں بسے ہوئے. اور قرن کا مطلب یہ ہوتا ہے, میں نے بعض نے فرمایا 10 سال سے لے کے 100 سال تک, لیکن جمہور اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد 100 سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دعا دی کہ اللہ کرے تم ایک قرن زندہ رہو, تو وہ 100 سال زندہ رہا. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اس سے مراد 100 سال ہیں. اور خطبہ جمعہ میں بھی عام طور پر جو پڑھا جاتا ہے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یعنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس سے جو متصل ہے, اور پھر جو اس سے متصل. تو اللہ تعالی نے کئی بستیوں کو اور کئی لوگوں کو, امتوں کو ہلاک کیا اس بنا پر کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام کا انکار کرتے تھے. وارسلنا السماء علیہم مدرارا, حالانکہ ان پر آسمان جو ہے وہ بارش برساتا تھا. وجعلنا النہار تجری من تحتہم, اور ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کی تھی. فاہلکناہم بذنوبہم, وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے, اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. وانشانا من بعدہم قرنا آخرین, اور اللہ نے اس کے بعد پھر دوسرے لوگ ان کی جگہ پر لے کے آ گئے. یہ بڑی عبرت کا مقام ہے, اس آیت میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی بستیوں کو جن پر بارشیں بھی برستی تھیں, زمین کی زرخیزی بھی تھی, سر سبز زمینیں تھیں, وہ لے لہاتے کھیت تھے, باغات تھے, لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے ان کو, فاہلکناہم بذنوبہم, اللہ فرما رہے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرماتے ہیں, خوب عطا فرماتے ہیں, لیکن اگر انسان قدر کرتا ہے, اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اور اضافے فرماتے ہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر انسان گناہ بھی کرتا رہتا ہے, تو یاد رکھیے کہ بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ جو انسان گناہ کر رہے ہوتے ہیں, سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ نے نعمتیں بھی خوب عطا فرمائی اور ساتھ میں اللہ کی نافرمانیاں بھی خوب ہو رہی ہیں, گناہ بھی خوب ہو رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ استدراج یعنی ڈھیل دی جا رہی, اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے. لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اور جب وہ خوب مست ہو جاتے ہیں, اچانک ان کی باگ کھینچ لی جاتی ہے, رسی کھینچ لی جاتی ہے, اور پھر وہ اوندھے منہ بل گر پڑتے ہیں منہ کے بل. تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سی بستیاں ہلاک کی ہیں، اور حالانکہ یہ ایسی بستیاں تھیں کہ ہم نے ایسے ملک اور ان کو حکومتیں عطا کی تھی جیسے تم کو عطا نہیں کی، لیکن فاہلکناہم بجنوبہم. اس سے یہ بات پتہ چلی اور یہ ضرورت بھی ہے اس بات کی، ہمارے علماء نے بھی آج کل کے حالات پر اس پر زور دیا ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ جو کچھ برائیاں معاشرے میں ہو رہی ہیں ہماری بدعمالیوں کے سبب ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، بدعمالیوں کو چھوڑ دیں. لوگ بدعمالیوں کو نہیں چھوڑتے، نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. عمرے بھی خوب ہو رہے ہیں، زیارتیں بھی خوب ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. یاد رکھیے، یہ سب ٹھیک ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر خدا نہ کرے ہماری بھی رسی کھینچ نہ لی جائے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ابھی ڈھیل دے رکھی ہے، ہم ایسا نہ ہو کہ پکڑ میں آ جائیں. تو بہرحال یہاں بھی فرما رہے ہیں فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تفسیر میں جو بات لکھی ہے وہ قابل غور بھی ہے، باعث عبرت بھی ہے. فرمایا کہ میں منا میں تھا، میں نے دیکھا کہ 70-80 ہزار یا اس سے 70 جو لوگ موجود ہیں منا کے میدان میں. تو یہ خیال یعنی بہت پہلے کی بات ہے، ابتدا جب لوگ کم جایا کرتے تھے ذرا، تو فرمایا کہ میرا ذہن اچانک اس طرف گیا کہ اگر اب سے 70-80 برس پہلے ہم سوچیں تو جو لوگ آج موجود ہیں 100 برس پہلے موجود نہیں تھے، اور جو آج موجود ہیں وہ 100 برس کے بعد نہیں ہوں گے، لیکن یہاں رش ویسا کا ویسا ہی رہے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ رہے گا. تو اللہ رب العزت غیر محسوس طریقے پر اس طرح سے لوگوں کو، لوگوں کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں، یعنی ایک جو ہے وہ امت ختم ہو جاتی ہے، دوسری اس کی جگہ لے لیتی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ سال کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرتے رہتے ہیں، اس کی جگہ دوسرے لوگ لے لیتے ہیں، اور یہ مسلسل ایک چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، یقیناً اگر 100 سال پہلے جو لوگ حج میں شریک تھے، آج اگر ہم ان کو دیکھیں حج میں، تو ان میں سے شاید کسی کا نام و نشان بھی نہ ملے، اور اب جو حج میں شریک ہوں گے 100 سال کے بعد ہم سوچیں تو شاید ان میں کسی کا نام و نشان نہ ملے. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ اپنی قدرت قاہرہ سے یہ نظام چلا رہے ہیں. آگے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. میں نے کہا نا، اس صورت میں توحید کو کھل کے اللہ نے بیان کیا ہے خوب اچھے طریقے سے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید کو کسی کتاب میں نازل کرتے، صفحے پر لکھ کر آ جاتا، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر اسے وہ چھو کر بھی دیکھ لیتے اپنے ہاتھ سے، تو اللہ فرما رہے ہیں لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ ایسے ظالم ہیں کہ چھونے کے بعد پڑھنے کے بعد بھی کہتے کہ یہ تو جادو ہے، ایمان نہ لاتے، یعنی اس قدر ڈھٹائی کہ دیکھنے کے باوجود، ہاتھ سے محسوس کرنے کے باوجود بھی کہیں گے ان ہاد اللہ سے حرم مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. پھر ایک اور اعتراض یہ کرتے تھے، وقال لولا انزل علیہ ملک، کہ اس پر فرشتہ کیوں نازل نہیں اترا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض تھا کہ آپ کو نبی کیوں بنا کے بھیجا، کسی فرشتہ کو کیوں نہیں بھیج دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر ہم فرشتے کو بھیج دیتے تو معاملہ ختم ہو کر رہ جاتا. ثم لا ينظرون، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ سے کوئی معجزہ مانگتی ہے، طلب کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے منہ مانگا معجزہ عطا فرما دیتے ہیں، اب اگر وہ ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ تباہ فرما دیتے ہیں. تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اگر وہ فرشتوں کو بھی نازل فرما دیتے، انہوں نے ایمان پھر بھی نہیں لانا تھا، جب نہیں لانا تھا تو ان کو تباہ کر دینا تھا اللہ نے. تو فرشتے کا نازل نہ ہونا، ان کی خواہش کا پورا نہ ہونا، یہ انہی کے حق میں خیر ہے، ورنہ یہ تباہ و برباد ہو جاتے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے کو بھی چلو نبی بنا کر بھیج دیتے، تو اس کی دو صورتیں تھیں، کہ فرشتہ یا تو اپنی شکل میں آتا یا پھر انسانی شکل میں آتا. اگر اپنی شکل و صورت میں آتا، اس کو دیکھنے کی تم تاب نہیں رکھتے، تو بھی تباہ ہو جاتے، اور اگر انسانی شکل میں ہم بھیجتے، اعتراض باقی رہتا ان کا کہ یہ تو انسان ہے. ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو ہم اس کو انسان کی شکل میں بھیجتے. ولا لبسنا علیہم ما یلبسون، اور جو اعتراض ان کا تھا وہ باقی رہتا. ولقد استهزی برسل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر مند نہ ہوں، آپ سے پہلے انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا، استہزاء ان کا کیا گیا. آپ کا اگر یہ مذاق اڑاتے ہیں آپ دل تنگ نہ ہوں ان سے. اور آگے اللہ رب العزت نے مزید اپنی قدرت قاہرہ کو ذکر فرمایا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ اگر کشادگی کرنا چاہیں, اللہ تعالیٰ اگر تنگی کر دیں کسی پر تو اس کو کھولنے والا کوئی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تعالیٰ کشادگی کر دیں تو اللہ قادر ہے اس پر. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے قدرت حاصل ہے, وہ چاہے تو تنگی کر دے, وہ چاہے تو کشادگی کر دے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وہ اپنے بندوں پر پورا پورا زور رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً. یہاں پر ایک اعتراض کیا لوگوں نے, کافروں نے, کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً, کیا آپ کے پاس کوئی گواہی ہے اس کی؟ ہمیں تو کوئی گواہی نظر نہیں آتی کہ بھئی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اللہ, اللہ سے بڑھ کر گواہ کون ہوگا. شہید بینی و بینکم, اللہ تعالیٰ گواہ ہیں میرے اور تمہارے درمیان. یعنی اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ جب تم نبی ہو اور یہ میرا نبی ہے تو اس سے بڑھ کر شہادت کیا ہو سکتی. وَوحی الیہ ھذا القرآن. یہ قرآن مجید پورا کا پورا جو نازل کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, وحی کے ذریعے نازل کیا. لِأُنذِرَكُمْ, تاکہ تمہیں ڈرایا جائے اس کے ذریعے سے. اس میں جو پیغام دیا جاتا ہے, اس میں جو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ عمل کرو گے تو یہ بدلہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ سب وحی کے ذریعے ہی تو بات بتائی جا رہی ہے. قُلْ اِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک ان کا نبی کو جاننے کا معاملہ ہے تو یہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. الذین آتیناہم الکتاب, جن کو کتاب دی گئی ہے, یعنی نصرانی اور یہودی اہل کتاب کہہ لیجئے. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا کہ جیسا باپ اولاد اپنے ماں باپ کو پہچانتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے اولاد بالکل کھلی کتاب ہوتی ہے. پہلے دن سے ماں کی نظر اس کے پورے جسم پر ہوتی ہے. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو ماں باپ سے پوشیدہ ہو اولاد کا, بخلاف ماں باپ کے کہ اولاد کے سامنے ماں باپ کا جسم کا حصہ نہیں آتا. اس لیے لیکن ماں باپ اولاد کا ایک حصہ انہوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے, اس لیے وہ خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں. الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے, بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے, وہ جب مسلمان ہو گئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, تو کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے, پہلے سے پہچانتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں, ہم اپنی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں اور جو نشانیاں پاتے تھے ان کی روح سے ہم خوب پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی اللہ کے. اور پھر صرف یہی نہیں ہے, بلکہ کفار مکہ بھی مانتے تھے اس بات کو, جانتے تھے. ایک مرتبہ ابو جہل, اخرس بن شریق اور اسی طریقے دو تین کافر یہ آپس میں جمع ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ. یعنی ایک شخص ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو بھائی, ہمارے اور تمہارے درمیان اس وقت کوئی نہیں, تو ہمیں سچ سچ بتاؤ کہ نبی ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, یہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں؟ فرمایا کہ جھوٹا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ بالکل سچے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کے اندر جو ہے وہ, اگر یہ ہم ان کی نبوت کو مان لیں تو ہم نبی کہاں سے لائیں گے, کیونکہ ساری جو چیزیں ہیں وہ تو ان کے قبیلے والے لے گئے, علم ان کے پاس ہے اور حاجیوں کو خدمت یہ کرتے ہیں, فلاں چیز ان کے پاس ہے, فلاں چیز ان کے پاس ہے. اب نبوت بھی اگر ان کے قبیلے میں چلی گئی تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ تو پتہ چلا کہ اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے, ورنہ وہ اس بات کو تو خوب سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, اس بات کو خوب جانتے تھے. تو اسی کو فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر یہ بات فرمائی کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری ہے یا نہیں, لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں. یعنی اس قدر ہم آپ کو پہچانتے ہیں. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے, اس کی آیتوں کو جھٹلائے, اور ظالم لوگوں کے بارے میں فرمائے کہ وہ فلاح نہیں پاتے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائیں گے. پھر اس کے بعد جن لوگوں نے شریک ٹھہرایا تھا ان کو کہے کہا جائے گا آئین شرکاؤکم، تمہارے شرکا کہاں گئے جنہیں تم خدا مانتے تھے، جن کی تم پرستش کرتے تھے، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ تمہارے خدا ہیں، وہ کہاں گئے آج؟ تو ان کو وہ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، آپ حیران ہوں گے اس پر کہ وہاں یہ قسم کھا جائیں گے مشرکین اور کہیں گے والله ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں ہمارے رب. جھوٹ بولنا ایسی بری عادت ہے کہ یہ ایسی عادت ہے جب پک جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے اور قسم کھا کے کہیں گے والله ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ حالانکہ کہیں گے تمہارے شریک کہاں ہیں، تو یہ کہیں گے ہم نے شرک ہی نہیں کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ پورا پورا موقع دیں گے اور پوری دنیا کے سامنے ان کے جھوٹ کا پول کھولیں گے کہ یہ جھوٹ بولتے رہے دنیا میں بھی، آج دیکھو ہمارے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، شرک کرتے رہے لیکن آج قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی شرک ہی نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ میدان حشر میں تو ان کو خوب کھلی چھوٹ ملے گی کیونکہ ان کی تکذیب کرنے کے لیے اللہ رب العزت موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر پہرا لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، زبان کے سوا ہر چیز بولے گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے، پورا بدن اور ہر حصہ گواہی دے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن زبان پر پابندی ہو جائے گی. اس سے آپ اس کا بھی اندازہ لگائیے کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے. اللہ جو یعنی بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ صاحب ہاتھ کیسے بولیں گے، یہ انگلی کیسے بولے گی، یہ ٹانگ کیسے بولے گی؟ تو بات یہ کہ زبان کیسے بولتی ہے، جیسے زبان بولے گی ایسے انگلی بھی بولے گی. جس اللہ نے اس زبان میں یہ قوت رکھی ہے، زبان کا زبان ایک لوتھڑا ہی تو ہے، جب اس میں یہ قوت ہے کہ وہ طاقت رکھتی ہے بولنے کی، تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ان ہاتھوں کو ان پیروں کو طاقت دے دیں گے اور یہ ہاتھ پیر بھی بولیں گے. اسی کو اللہ فرما دیا نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے، ان کی کھال بولے گی. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر، البتہ یہاں یہ سمجھیے کہ چونکہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو ان کا جھوٹ فاش کر دیں گے، ظاہر کر دیں گے، اور وہاں نظام گڑبڑ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود. لیکن قبر کے اندر جب فرشتے سوالات کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، تو اس وقت یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے کہ اگر وہاں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے تو فرشتوں کو تو غیب کا علم نہیں، فرشتے تو ان کے جواب کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں گے. اگر یہ وہاں کہیں کہ صاحب ہمارے ہم وہاں جھوٹ بولنا شروع کر دیں، تو وہاں پر تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان کے جھوٹ کا پول کھول سکے، اس لیے وہاں پر فرشتے ان کے قول کے مطابق، جواب کے مطابق معاملات کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں قدرت نہیں دیں گے. وہاں حدیث میں آتا ہے کہ جب سوال کریں گے تو یہ کہیں گے ہاں ہاں انا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. ہر سوال کے بارے میں کہیں گے ہم نہیں جانتے. تمہارا دین کیا ہے؟ کہیں گے لا ادری، میں نہیں جانتا. تمہارا نبی کون ہے؟ نہ لا ادری. لیکن میدان حشر میں ان کو یہ قوت ملے گی کیونکہ وہاں تکذیب کو جھٹلانے والے، اس کی تردید کرنے والے خود اللہ رب العزت موجود ہوں. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں، وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہاں دل مت لگاؤ، یہ چند دن کی دنیا ہے، بالآخر ختم ہو جائے گی. اس لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے دل بھی ہمیشہ وہاں سے لگاؤ، ایسے اعمال کرو کہ جب تم وہاں جاؤ تو تمہیں وہ دنیا آباد ملے، تمہاری دنیا برباد نہ ہو. اگر تم نے صرف اس دنیا کو آباد کیے رکھا اور اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان نہیں کیا، تو جب وہاں پہنچو گے تو وہ تمہیں بالکل بے آباد ملے گی. حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت جو ہے ایک چٹیل میدان ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہاں اس کے لیے محلات تعمیر ہوں، وہاں باغات اس کے لیے لگ جائیں، وہاں نہریں اس کے لیے جاری ہو جائیں، اس کے لیے تیاری یہی کرنی پڑے گی. انسان اپنے اعمال سے اپنی جنت خود تیار کرتا ہے، اپنا جہنم خود اپنے لیے تیار کرتا ہے. تو اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ اعمال ہی اصل میں جنت ہے ہماری. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنی بھی امتیں ہم نے بھیجی ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے جو امتیں بھیجی ہیں، لوگ بھیجے ہیں، ان کو ہم نے آزمایا ہے مختلف طریقوں سے، خوشحالی دے کر بھی اور تنگی دے کر بھی. اس سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کبھی خوشحالی کا دور آتا ہے یا تنگ دستی کا زمانہ آتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ، اور یہ اس لیے آتا ہے کہ لعلہم یتضرعون، اگر تنگی آ جائے تو رجوع کریں، آہو زاری کریں، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں کہ یا اللہ یہ تکلیف دور فرما دیجئے. اللہ فرمانے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جب ان کے پاس پریشانی آئی تو کیوں انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کیوں نہیں، ولیکن قصد قلوب ہوں، ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے. آج حقیقت یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، ہم اپنے حال پر غور کریں، کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، یا اللہ یہ سب ہماری بدعمالیاں ہیں، معاف فرما دیجئے. کتنے لوگ ہیں، ہم دور نہیں جاتے، اپنے اپنے گریبانوں میں ہم میں سے ہر آدمی یہ جھانک کے دیکھ لے کہ ہم کتنے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر جب ہم نے ان پر عذاب بھیجا تو یہ روئے کیوں نہیں، گڑ گڑائے کیوں نہیں. ولیکن قصد قلوبهم، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے. وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا کہ تم تو بہت اچھے کام کر رہو. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ہوتا یہ ہے کہ جب سختی آئی، تنگی آئی، لیکن قوم نے رجوع نہیں کیا اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے بھائی، اب تمہیں ہم ساری زمانے کی کشادگیاں دے دیتے ہیں، خوشحالیاں دے دیتے ہیں. فتحنا عليهم ابواب كل شيء، اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں آسمانوں کے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، سبزہ بھی خوب ہے، خوشحالی بھی خوب آ رہی ہے، سب چیزیں آ گئی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ دیا گئے تھے اس میں خوش ہو گئے، مگن ہو گئے، واہ بھائی ہمارے پاس دنیا بھر کی نعمتیں آ گئیں، آج ہمارے پاس کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اور جناب عہدے بھی ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. فرماتے ہیں اخذناہم بغتتن، تو ہم اچانک انہیں پکڑ لیتے ہیں. فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، اللہ تعالیٰ پھر ایسا پکڑتے ہیں کہ ظالم قوم کی اللہ تعالیٰ جڑ بھی کاٹ ڈالتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور الحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے. آگے مزید اللہ تعالیٰ اپنی قدرت قاہرہ اور توحید کے سلسلے میں فرمایا کہ قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم، اللہ تعالیٰ اگر تمہاری بینائی لے لے، تمہارے کانوں کی سنوائی لے لے، تمہاری زبان کی بولنے کی طاقت لے لے، چھین لے، بتاؤ کون ہے، کون ہے مئی آتی کمبھی، کون ہے جو انہیں لے کر آئے، یعنی طاقت کون بحال کرے گا. آپ دیکھیے بعض لوگ بےچارے فالج ہو جاتا ہے، انہیں اٹیک ہو جاتا ہے، اپنا ہاتھ تک بھی ہلا نہیں سکتے، چلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، زبان پر اٹیک ہو جاتا ہے تو زبان سے کلمہ ادا نہیں کر پاتے، حالانکہ ہماری طرح بول رہے ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن ذرا حملہ ہو گیا اس کا، زبان پر ہو گیا تو زبان سے قوت گویا ہی ختم. تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرمانے قل ارایتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سمع یعنی تمہارے کانوں کی جو سننے کی طاقت ہے وہ تم سے چھین لے، اور تمہارے دیکھنے کی طاقت یعنی آنکھیں بینائی چھین لے، آنکھیں تو ہوں لیکن بینائی نہ ہو اس میں، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دل پہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم، اللہ کے سوا کون ہے جو دوبارہ طاقت بحال کر سکتا ہے، بتاؤ. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو تم اللہ تعالیٰ کیسے آیتیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو. تو قرآن مجید پڑھنے کی چیز ہے، اس کو پڑھیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. اور آگے فرمایا قل ارایتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن هل یهلک الا القوم الظالمون، اللہ تعالیٰ اگر اچانک عذاب دے دے تو اسے ٹالنے والا کون، دور کون کر سکتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلے رکوع میں فرمایا کہ وعندہ مفاتح الغیب، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمہا الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، ویعلم ما فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ جو کچھ بر اور بحر میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، وما تسقط من ورقۃ، کوئی پتہ نہیں گرتا درخت سے، الا یعلمہا، مگر وہ اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی بیج جو زمین میں جاتا ہے، زمین کے اندر جب کوئی کسان کوئی بیج بوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، یا کوئی دانا اگر زمین میں چلا جاتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، ولا رطب ولا یابس، اور اسی طرح کوئی رطب اور یابس کوئی بھی چیز ہو، الا فی کتاب مبین، وہ کتاب مبین میں واضح ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اسی طریقے سے اللہ نے آگے فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یہ آیت کی تشریح کر کے انشاء میں ختم کرتا ہوں. اب فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے، او یلبسکم شیعا ویزیق بعضکم بعض بعض یا تمہیں متفرق جماعتوں میں تقسیم کر دے اور تم آپس میں لڑنے لگو. یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی قسمیں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ اوپر سے عذاب بھیجے. اوپر سے عذاب ایک تو یہ ہے کہ بارشیں آ گئیں، اتنی بارشیں آ گئیں کہ جناب ہلاکتیں ہو گئیں بے شمار، جیسے آج آپ نے پڑھا کہ چین میں جو ہے وہ ہلاکتیں ہو گئیں جناب، بارشوں سے 100 آدمی مر گئے، 200 مر گئے. اس کے بعد جناب سیلاب آ گیا، سیلابوں سے زمینیں تباہ ہو گئیں، لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے، سینکڑوں افراد ادھر سے ادھر ہو گئے، منتقل ہو گئے. یہ سب عذابی تو ہے. تو اللہ قادر ہے اس پر. یا خدا نہ کرے پتھروں کی بارش، یا اولے برس جائیں، یا آگ کا عذاب آ جائے، یہ سب اوپر سے عذاب کہلاتا ہے. اور اوپر کا عذاب ایک یہ بھی ہے کہ نہ ہنجار قسم کے ظالم حکمران مسلط ہو جائیں، جو ہم پر رحم نہ کریں، ہماری بات نہ سنیں، ہم پر رحم نہ کھائیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو حال ہے پورے عالم کا اور ہمارے اپنے ملک کا بھی. تو اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ قادر ہے، تو اوپر کا عذاب حکمران بھی ہو سکتے ہیں. او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے عذاب آ جائے. اب نیچے کا عذاب یہی ہے کہ زمین پھٹ جائے اور آدمی جائے. آپ نے بہت ساری ویڈیوز اس قسم کی دیکھی ہوں گی کہ ایک گاڑی چلتی ہوئی آ رہی ہے، اچانک جو ہے وہ زمین کا وہ حصہ سڑک پوری نیچے چلی گئی، گاڑی نیچے اندر چلی گئی. آنے واحد کے اندر نہ جانے کیا کچھ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کیا پروگرام ہوں گے، لیکن لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ، بعض اوقات گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، پل جو ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، گاڑیاں بھی ٹکرا گئیں، پل سے گر گئے، ہزاروں لاکھوں افراد تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یا اسی طریقے سے سیلاب آ گیا تو وہ نیچے سے زمین سے جو ہے وہ پانی آ گیا. تو یہ سارے عذاب اللہ کی طرف سے اللہ فرما رہے ہیں. اور اس میں نیچے کے عذاب میں سے یہ بھی داخل ہے کہ اولاد نافرمان، ماتحت ہمارے نافرمان، فیکٹری ہماری ہے، ملازم رکھے ہوئے لیکن نافرمان، چوری کر رہے ہیں، خیانت کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، سنتے نہیں ہیں، آپ پریشان ہیں ان سے، آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ہوتا رہتا ہے جیسا کہ زمانے میں. تو یہ سب یہ نیچے کا عذاب. او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویزیق بعضکم بعض بعض. جماعت متفرق طور پر ہے مسلمانوں کی جماعت، لیکن آپس میں اختلاف ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے، جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں. ایک خدا کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، لیکن آپس میں دل ایسے پھٹے ہوئے ہیں کہ الامان والحفیظ. یہ بھی اللہ کا عذاب. ورنہ بات یہ ہے کہ جو اختلافات ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے. لیکن یہ اختلاف کون سا اختلاف ہے؟ کہ جو للہیت کی بنیاد پر ہو، جو نفسانیت کی بنیاد پر نہ ہو. آج کل جو اختلاف ہوتا ہے وہ نفسانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس اختلاف کو ایسی ہوا دیتے ہیں جو لیڈران ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، وہ ایسی ہوا دیتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑے. پر عام لوگوں کو تو بیچاروں کو شعور بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ لیڈر ان کو اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ آپس میں لڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اختلاف تو رحمت ہے، لیکن وہ اختلاف جو نفسانیت کی بنیاد پر ہو وہ اختلاف رحمت نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا، وہ عذاب ہے اللہ کا. ورنہ دیکھیے ائمہ کرام کا جو اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ سارے کے سارے ہم اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں ان کو. ان کی جوتیوں میں جو خاک لگ جاتی ہے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما لگانا باعث فخر سمجھتے ہیں. مسلمانوں کا کوئی طبقہ نہ امام ابو حنیفہ کو برا کہتا ہے، نہ امام شافعی کو برا کہتا ہے، حالانکہ سب کے مسلک میں اختلاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے وہ چاروں مسلکوں میں آ گیا ہے. اور بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اختلاف اللہ کے لیے تھا، اس لیے ان کا آپس میں کبھی جھگڑا نہیں تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع دین نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر رفع دین کے نماز پڑھو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع دین کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ کے مزار پر آئے، وہاں مسجد تھی، جب نماز پڑھی تو انہوں نے رفع دین ترک کر دیا. فرمایا کہ صاحب مزار سے مجھے شرم آتی، اپنے مسلک کو ترک کر دیا، اس لیے کہ وہ اختلاف صرف افضل غیر افضل کا اختلاف ہے، کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ بہتر کیا ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ رفع دین نہ کیا جائے، امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ بہتر ہے کہ کیا جائے. لیکن اگر نہ وہ اس کو کافر کہتے نہ وہ اس کو کافر کہتے، دونوں طرح جائز ہے. جو کر رہا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات ہے، کوئی لڑنے کی بات نہیں، اور جو نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس طرح سے بلا وجہ کا اختلاف اس شدت کے ساتھ اس کو ابھارنا کہ بات کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو کہیں کچھ کا کچھ بنا دیں، اس سے منع کیا. تو جو جماعتیں اس طرح کا کام کرتی ہیں، مسلمانوں کو لڑانے کا کام، اختلاف کا کام، اس سے بچنا چاہیے. بات یہ ہے بنیادی اصول کو دیکھ لینا چاہیے. اب سب یہ مانتے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے اللہ کے بعد آپ کا مقام. اب بلا وجہ کی اس میں لڑائی جھگڑے مین میخ نکالنا، سب کے نزدیک یہی بات کہ اللہ کے بعد بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو اتنے جانتے ہیں بات کہ بھئی اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے، بس ختم بات ہو گئی، اب لڑائی جھگڑا ختم. تو اس لیے بات کو، اور اگر کوئی آدمی بحث کرے اس سے بحث کبھی مت کیجیے، کیونکہ بحث کا فائدہ کبھی نہیں ہوتا سوائے لڑائی کے، جھگڑے کے، آپس میں اختلافات بڑھنے کے، حتیٰ کہ انسان ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہوتا، قتل تک ہو جاتے ہیں اس معاملے میں اور فائدہ کچھ نہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ جیل جب گئے وہاں پر ایک عرصے جیل میں رہے، جب واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ بات یہ بھائی، میں اتنے عرصے جیل میں رہا، میں نے بہت غور و فکر کیا، یہ جہاں تک مسلک کا اختلاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی یہ بات تو واضح نہیں ہو سکے گی کہ صحیح کون تھا غلط کون. وجہ اس کی یہ ہے کہ چاروں مسلک حق ہیں، تو جو جس مسلک پر ہے اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. وہ اختلاف جو ہے وہ اولا اور غیر اولا کا ہے، افضل اور غیر افضل کا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اس لیے اصل یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے سارے عذاب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں تقاضے کرتے ہیں اور اس کی جو تفسیر ہے وہ حدیث. تو دو چیزیں ہیں قرآن و حدیث، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور فرمایا کہ ایک قرآن ہے، دوسرا حدیث. تو یہ قرآن و حدیث دونوں کے دونوں، اس کو اگر مضبوطی سے ہم تھام کے رکھیں تو انشاءاللہ گمراہ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بہت زیادہ اگر اختلاف ہوگا تو زیادہ زیادہ افضل غیر افضل کا ہوگا، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کو بھی آدمی کو ہلکے لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر جو ہے وہ کسی نے آمین اونچی آواز سے کہہ دیا، کسی نے آہستہ کہہ دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آخر حرم شریف میں جب جاتے ہیں تو وہاں سارے کے سارے مسلک کے لوگ ہوتے ہی ہیں، ایک ہی حرم کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کے ماننے والے ہیں، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے، کوئی یوں کر کے کھڑا ہوا ہے بالکل جینٹل مین بن کے ہیں، اور کوئی بالکل ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے، کوئی آمین اونچی آواز سے کہہ رہا ہے، کوئی آہستہ کہہ رہا ہے. وہاں کیوں نہیں لڑتے بھائی آپس میں؟ جب وہاں ہم سب آپس میں جو ہے وہ ساتھ رہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہاں نماز پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حق بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں ایسی ہیں جو امت میں اختلاف کا سبب بنتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، میری والدہ کی طبیعت کچھ خراب ہے ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اور ہم میں سے جو بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ یا ان کے عزیز اقارب رشتہ دار، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.